الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم دین سیکھتے رہنا چاہیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو وہ اہل علم سے پوچھو علماء سے سوال کرو سوال کرنا یہ علم کی چابی ہے سوال کرنے سے لا علمی جہالت یہ دور ہوتی ہے سوال کرنے سے نہ صرف خود کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ جتنے بھی سننے والے افراد ہوتے ہیں ان تمام کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علم دوست بنائے اور جو کچھ شرعی مسائل ہیں بالخصوص اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہیں
جزاک اللہ خیر
کیسے مزاج گرامی آپ
کے الحمدللہ علی کل حال آپ کیسے ہیں
ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اس طرح بڑھتے ہیں
ایک شخص سے ایک مقام پر رہتا ہے عارضی طور پہ ایک کام کے حوالے سے آیا ہوا ہے یا ویسے عارضی طور پہ رہتا ہے وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ دوسری جگہ لے کے جانا ہے اور جہاں وہ عارضی طور پر ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے اور جہاں اس کی پکی رہائش ہے مستقل رہائشی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جنازہ یہاں پڑھیں گے تو کیا دونوں مقام پر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے
یہ کافی لوگ اس طرح کے مسائل اور بالخصوص جو اپنے علاقوں سے علاوہ کسی اور جگہ رہ رہے ہوتے ہیں ایک طویل عرصہ ہوتا ہے وہاں بھی ان کے دوست احباب اور یہ سب چیزیں تو یہ عموماً سوال یہ آتا ہے اچھا بیرون ملک کے اعتبار سے بھی ہو تو بھی یہ کنڈیشن اور اسی طرح کراچی میں ہیں اور میت پنجاب جا رہی ہے کہیں اور جانا ہے تو وہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ حنفی کے اندر تکرار نماز جنازہ جائز نہیں ہے جبکہ پہلا جنازہ میت کے ولی نے پڑھ لیا ہو یا اس کی اجازت سے پڑھا دیا گیا ہو تو اب ایسی صورت کے اندر دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا البتہ اس کے حل یہ ہے کہ جہاں پہلا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں میت کا کوئی بھی ولی شریک نہ ہو اور نہ ہی وہاں جنازہ وہ قائم کرنے کی اجازت دے جنازہ پڑھنے کی اجازت دے لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھ لیں تو ان کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی منع بھی نہیں ہے ثواب کا کام ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے ولی سے مراد جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے جو ہے وہ اس کے ولی ہیں اب کوئی ایک بھی بیٹا اگر پڑھ لے گا یا کسی بھی ایک بیٹے نے فون پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سر ہماری طرف سے اجازت ہے آپ پڑھ لیں تو اب ایسی صورت میں یہ جنازہ دوبارہ جب اس کے آبائی گھر کے پاس پہنچتا ہے یا کہیں بھی دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہاں اس سے جو ہے وہ پوچھا نہیں یا پوچھا اور اس نے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا اجازت نہیں دی اور پھر جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے پڑھ لیا تو ایسی صورت کے اندر اب جب وہ میت دوبارہ جو ہے میت جو ہے وہ پہنچتی ہے آبائی گھر میں اور وہاں پر جو ہے وہ اولیاء جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایسے وقت کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ولی کی اجازت سے پہلا جنازہ ہو گیا یا پہلا نہیں مثال کے طور پہ کسی کے تین جنازے جو ہے وہ ہوئے اس میں دوسرا جنازہ جو ہے وہ ولی کی اجازت سے ہو گیا یا اس میں کوئی بھی ولی شریک ہو گیا تو اب ایسی صورت کے اندر مزید آگے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا
ٹھیک ہے لیکن یہ کتنا ایک مشکل معاملہ نہیں ہوگا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور پہ کسی نے پڑھ لیا ولی کی اجازت کے بغیر ہی تو اب جیسے کراچی میں ہیں کچھ لوگ یہاں بھی ان کے ولی بھی ہیں مطلب جن کو جنازے کا حق حاصل ہے तो ज़ाहिर मैयत के साथ साथ होते हैं, जनाजा भी पढ़ेंगे, चलें वो साइड पे खड़े हो गए नहीं पढ़ी, तो यानी इस पे अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा?
देखिए, अवलन तो यही कि शरई एतबार से मसला मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो अमल दरामद होगा। यकीनन आप सवाब की नियत से जो है वो चाह रहे हैं कि जनाब जो है वो अच्छा है कि जो है वो यहाँ के लोग भी जो है वो जनाजे में शरीक हो जाए, मरहूम से उनका भी एक ताल्लुक था, एक कल्बी लगाव था। तो मगर इसके लिए तरीक़ेकार यही इख्तियार करना होगा कि वली जो है वो जब मसला उसको मालूम होगा तो वो कह देगा कि भाई मेरी जानिब से इजाज़त नहीं है, जबकि वो उससे पूछने आते हैं, पूछने नहीं आते तो वो कह दे उन्हें कि भाई ना मेरी तरफ से इजाज़त है ना जो है वो मैं इसके अंदर शरीक हो रहा हूँ। अब वो बच्चे या वो औलिया कि जिन्होंने बाद में पढ़ना है, अब अगर कोई ऐसा है कि वो ये सोच रहा है कि भाई मैं तो अभी जा ही नहीं सकता वहाँ पे मस्जिद के साथ, तो मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, तो अब अगर वो वली
फिर रवाना कर देते,
हाँ फिर रवाना, अब अगर वो वली है और उसने पढ़ लिया तो फिर आगे जनाजा नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी।
ठीक है, और अगर दो दफ़ा कर लेंगे तो उसमें बाज ये कहते हैं दो दफ़ा हुआ है तो क्या हो गया इसमें, मतलब दुआ ही है जनाजा है?
जनाजा चूंकि जो है वो एक नॉर्मल दुआ से हटकर है, वैसे तो आप दुआ और इसाले सवाब जितना चाहे जो है वो मरहूम को करते रहे, लेकिन ये एक मखसूस जो है वो अंदाज़े दुआ है जो कि अहादीस तय्यबा से जो है वो जिसका हुक्म दिया गया, लिहाजा वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक और शरई अहकाम के मुताबिक ही अदा की जाएगी। तो दूसरी मरतबा पढ़ना जबकि पहली मरतबा वली या उसकी पढ़ चुका हो या उसकी इजाज़त से पढ़ लिया गया हो वो जायज़ नहीं है, पढ़ने वाले गुनाहगार होंगे,
पढ़ने वाले गुनाहगार होंगे जो मतलब जी मरतब ये जी। नादरीन किराम, मैयत के वली अवलिया जो ये जनाजे के मसाइल के अंदर इस तरह के कलिमात बोले जाते हैं, तो उनमें ये कि जिनको जो उनका करीबी रिश्तेदार है और जिस पर जिसका हक बनता है कि ये अगर किसी और ने पढ़ भी लिया तो ये अब उसका जनाजा वो पढ़ सके, यानी दोबारा पढ़ सके, तो अब उन औलिया में से यानी वो करीबी रिश्तेदारों में से अब चाहे किसी एक ने भी पढ़ लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बकिया को भी इसकी इजाज़त मिलेगी? ऐसा ये कि दो तीन वहाँ रहते हैं पंजाब में और दो चार या एक ही फ़र्द यहाँ रहते हैं बिल्कुल, अब एक नहीं पढ़ लिया तो ख़त्म
भी जो है वो दोबारा नहीं पढ़े। जैसे भाई हैं मरहूम के बेटे हैं, चार पाँच बेटे हैं, अब उनमें से एक जो है वो बाप के साथ जो है मिसाल के तौर पर था या वो मैयत रिसीव करने आया था, अब उसने अगर यहाँ पढ़ लिया तो अब बकिया बेटे जो है वो नहीं पढ़ सकेंगे।
ठीक है, अच्छा ये मसला बाज़ुकात वहाँ पे भी दरपेश होता है नाज़रीन इकराम के जिनके नौजवान वो किसी अदारे के साथ अटैचे हैं, तो वो चाहे सिक्योरिटी अदारे हों कोई भी ऐसे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के मामलात वो हादसात में या किसी तरह भी जो उनकी डेथ होती तो वो एक सरकारी सतह पे भी जनाजे के एहतमाम या उनके अदारे सतह पे जनाजे का एहतमाम होता है और उसके बाद मैयत उनके सुपुर्द कर दी जाती। अच्छा, इसमें भी बकसरत लोग जो पूछने वाले होते हैं वो यही होते हैं कि चूंकि जब वो मैयत तैयार करते हैं यहाँ पे जनाजा वगैरह ये, तो उनके भाई उनके वालिद अगर वो होते हैं तो उनको वो बुला लेते हैं
जी,
तो वहाँ पे भी फिर यही होता है कि यानी इधर भी शरीक और उधर भी
ये मामला। जब वो पहली मरतबा जो है वो वली कोई भी शरीक हो गया तो अब दूसरी मरतबा जो है वो नहीं हो सकता। हाँ, ये कि इसाले सवाब दुआ वो जो है वो कर सकते हैं, मैयत की तदफीन में जल्दी करनी चाहिए, अब जबकि जनाजा एक मरतबादा हो गया इस तरह के वली की इजाज़त से हुआ या वली ने शिरकत कर ली, तो अब फौरी तौर पर जो है वो तदफीन का अमल जो है वो शुरू करना चाहिए। अब उसके बाद जितना चाहे आप दुआएं करते रहें, आप जो है वो इसाले सवाब मरहूम को करते रहें, इंशाल्लाह उसका उसे फायदा ही पहुंचेगा।
ठीक है, इज्तिमाई तौर पर फिर वहां पे जैसे भी पहुंचते हैं तो आप इसाले सवाब करें, और दूसरे लोगों को भी कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए, उनको भी शरी मसला ये मालूम होना चाहिए कि जब हो चुका है तो अब हमारा कोई नाहक बनता है और एक शरी मसले के तौर पर भी हम इसको अब वो समझने की कोशिश करें, तो अब तदफीन में शामिल हो जाएं और तदफीन करें और वहाँ पर उनके लिए इसाले सवाब करते हुए यानी दुआ भी आप करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ये मरहूम को पहुँचेगा। बढ़ते हैं मज़ीद सवाल की तरफ।
सवाल ये, मैं जमात के साथ नमाज अदा कर रहा हूँ और खुदा ना खासतौर जमात अदा और मेरा वजू टूट गया है, तो क्या मैं छोड़ के जा सकता हूँ या जब नमाज मुकम्मल होगी तो तब मैं जाऊँगा?
ठीक है जी,
جب وضو کسی شخص کا جو ہے وہ نماز کے اندر ٹوٹ جائے اور وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہے اگرچہ وہ پہلی صف کے اندر ہی موجود ہو اور پیچھے کئی صفیں ہوں تو اسے نکلنے کی جو ہے وہ اجازت ہے بلکہ وہ نکلے گا ہی. تو ایسی صورت کے اندر اب وہ صف کے اندر کھڑا رہے گا تو قطع صف آئے گا کیونکہ یہ بے نمازی ہے اور دو افراد جو ہے وہ نمازی اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یوں قطع صف لازم آئے گا یعنی صف کو کاٹنا لازم آئے گا. تو لہٰذا ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے اور احادیث مبارکہ کی تعلیم یہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب جو ہے وہ چلے جائے, جس جگہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ پیچھے کی جانب جا سکتا ہے, اور اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے جانے میں لوگوں کو آزمائش ہوگی تو وہ چل کر جو ہے وہ آگے کنارے کی جانب سے بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. جو اس کو ہاتھ رکھنے کی تعلیم دی گئی اس کے اندر بھی ایک پردے کا جو ہے وہ ذہن ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب جو ہے وہ نکسیر جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے, خون ناک سے نکل رہا ہے اس لیے یہ شخص جو ہے وہ جا رہا ہے, یا اس جو تعلیمات دے دی گئیں اب اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اس کا مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کو راستہ دینا چاہیے. تو یوں لوگ جو ہے وہ راستہ دیں اور وہ شخص جو ہے وہ جائے اور وضو کر کے آ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ لیں.
پیچھے جا رہا ہے تو جب بھی وضو کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے تو اب پیچھے والے بھی اگر تھوڑے سے اس کو گنجائش کر کے راستہ دیتے ہیں جانے کی,
انہیں بھی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دینا چاہیے, آپس میں تھوڑا سا جو ہے وہ دب جاتے ہیں سرک جاتے ہیں تاکہ اسے جو ہے وہ راستہ مل جائے اور وہ آسان انداز میں پیچھے کی جانب نکل سکے.
کچھ لوگ یہ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ بائیں طرف ہی جانا ہے اور وضو ٹوٹے تو پھر وہ بائیں طرف ہی جانے کے لیے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے جانا ہے, حالانکہ دائیں طرف بہت آسانی سے جگہ موجود ہے اور وہ وہاں سے بھی اگر نکل سکتے ہیں, لیکن ایک ذہن میں بیٹھا ہوا کہ بائیں جانب جانا ہے. کفیل صاحب میرے ساتھ ایک دفعہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پہلی صف میں ایک آدمی تھا تو اس نے ہو گیا ہوگا اس کے ساتھ کچھ ایسا عارضہ, تو وہ دائیں جانب بالکل کونے پہ تھے اور تھے بھی پہلی صف میں اور پہلی صف سے آگے تو امام ہی اور کوئی نہیں. اچھا اب ان کے ساتھ کچھ عارضہ ہوا تو وہ دائیں جانب سے نکلے. آپ ذرا میری کیفیت, یار میں نماز پڑھا رہا ہوں اور ایک ظاہر بندہ نیچے بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی آنے والے کی تو ہوتی ہے نا گندا, میں نے یہ بندہ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. وہ آتا 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 بعد میرے قریب آیا, میں نے کہا یا اللہ خیر یہ کیا ہے, اس کو یہ نماز کے اندر یاد یہ اگلے کی بھی نماز کتنی ڈسٹرب کر دی. اب وہ میرے پاس ہے میں یہاں کھڑا ہوں نا تو یہاں سے وہ اب گزر گیا, اچھا بھی چلو گزر گیا چلا گیا. اب وہ پورا کرتے کرتے کم از کم 60 نمازی کھڑے ہوئے صف کے اندر, یہ سب کو وہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل کر پھر اب وہ کسی نمازی نہیں, ان کو بعد میں وہی آپ نے یہ کیا کیا یار نماز کے اندر, ایک دو کے تو چشموں پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے صحیح ہے, دوسرا اب ساری نماز میں تو سمجھے شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ان کو یا کوئی, لیکن کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں تھا. بولے میں نے مسئلہ سنا ہے وضو ٹوٹ جائے تو بائیں جانب جانا ہوتا ہے, میں نے کہیں سے سنا ہوا ہے, پتہ نہیں اب کہاں سے انہوں نے اس طرح سن لیا اور اسی کو ہی انہوں نے ذہن میں رکھا اور وہ بائیں جانب جا کر اور پھر وہاں سے دوسری طرف. لیکن بہرحال بڑی عجیب کیفیت ہے, بالکل سدھا پہلی صف میں کوئی ایسا چلتا ہو بچہ بھی آ جائے تو بھی وہ سب کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, تو یہ کوئی نہیں ہے. آپ کو آسانی دائیں جانب ہے تو دائیں جانب, بائیں جانب ہے تو بائیں جانب, اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام طور پر کوئی دائیں اور بائیں جانب گیٹ تو ہوتے نہیں ہیں اس طرح, اگر آپ پہلی صف میں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر آپ پیچھے ہی آئیں گے, پھر آپ صفوں میں پیچھے آتے جائیں گے اپنا آرام سے آپ آتے جائیں. اس دوران آپ کسی نمازی کے آگے آتے ہیں کسی نمازی کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے, آپ گناہگار نہیں ہوں گے, نمازی بھی آپ کو تھوڑا سا اسپیس دیں اور وہ آپ کو پیچھے جانے کے لیے جو ہے وہ جگہ دے دیں تاکہ آپ جاتے رہیں. شرم سے بیٹھے رہنا یہ بھی جائز نہیں, وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھے رہیں, اور بہت ہی زیادہ خطرناک مسئلہ تو ان کے لیے جو معاذ اللہ پھر ارکان نماز بھی ادا کرتے رہتے, یعنی ایک ہے بے وضو اور پھر ارکان نماز میں بھی. اچھا قطع صف تو ان کا کفیل صاحب ویسے ہی ہو گیا
جی, قطع صف
تو یہ نماز میں نہیں اور صف کے اندر شامل ہو گئے, تو یہ کئی طرح کے مسائل ہیں ان کو خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اچھا وضو کر کے آئیں گے تو اسی جماعت میں شامل ہوں گے یا نہیں پڑھنی کیا ہوگا؟
اب وضو کر کے واپس جو ہے وہ آئے ہیں تو دیکھیں دو صورتیں ہیں, ایک کہلاتی ہے بنا کہ آپ کی جہاں سے نماز ٹوٹی ہے وہیں سے آپ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اس کی اپنی جو ہے وہ شرائط ہیں, 13 شرائط علماء نے بیان کی ہیں, مگر عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے, انہیں معلومات بھی نہیں ہوتی, लोग अमूमन नमाज तोड़ ही देते हैं। नमाज तोड़ने के बाद अब जब वो दोबारा आया है और वही जमात चल रही है, तो अब जिस रकात में शामिल होगा उसके बाद से जो है वो अपनी नमाज पढ़ेगा, और इमाम के सलाम फेरने के बाद शुरू की जितनी रकातें उसकी छूट गई, जिसमें शामिल था वो भी और जो उसके बाद भी छूटी, वो सब जो है वो बतौर मसबूक जो है वो उन नमाजों को अदा करेगा।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा नाम मुजम्मिल रफीक है और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अक्सर बेशतर लोग जुम्मे की नमाज में खुतबे में नहीं शामिल होते और बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर फर्ज अदा करके चले जाते हैं, तो क्या इससे जुम्मे की नमाज हो जाएगी या उसका सवाब इतना हमें मिलेगा? अक्सर लोगों का ये कहना है कि इससे जुम्मा नहीं होता या उतना सवाब नहीं मिलता जितना होना चाहिए।
जी मजीद सवाल।
मेरा नाम इसरार अहमद है और मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि इशा की नमाज में नमाज वितर में जब अगर कोई बंदा दुआए कनूत पढ़ना तीसरी ज़कात में भूल जाए, वो नमाज सजदा सब करने से वितर नमाज हो जाती है या उसके लिए जो है ना दोबारा नमाज का अदा करना लाजम है?
मजीद सवाल।
मेरा नाम इसरार अहमद है, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से दुकानदारी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से ये है कि हमारे यहाँ कुछ मार्केट के बंदे बाहर के कस्टमरों को लेकर आते हैं और हमें कहते हैं कि आप इनको अपनी चीज़ सेल करें और इसमें कुछ मुनाफा हम दुकानदार उनको भी दें जो बंदा कस्टमर को लेकर आता है, तो क्या ये उनके लिए जायज़ है? अगर ये जायज़ है तो इसमें हमें किस तरीके से उनको रहनमाई आप करें कि किस तरीके से हम उनको बेनिफिट भी दें और हमारा भी बेनिफिट हो जाए?
पहला सवाल जो मुजम्मिल का चला था कि अगर खुतबा नहीं सुना तो जुमा हो जाएगा?
जुमा तो अदा हो जाएगा, खुतबा जो है वो क़याम जुमा के लिए जो है वो शर्त है, लेकिन जो नमाजी है उसके लिए जो है वो खुतबा सुनना शर्त नहीं है। तो इस एतबार से अगरचे जुमा अदा हो जाएगा लेकिन एक बहुत बड़े सवाब से महरूमी, और ये कि जब खुतबे के अंदर खुतबा जब शुरू होने लगता है तो फरिश्ते जो है वो अपने सहाइफ रजिस्टर लपेट देते हैं जिसके अंदर वो आने वाले नमाजियों का नाम लिख रहे होते हैं, तो उस एतबार से गोया उस रजिस्टर में जो है वो आपकी हाज़िरी से जो है वो महरूमी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। खुतबा जुमा जो है वो सुनना चाहिए और खुतबा जुमा से पहले ही जो है वो मस्जिद में आ जाना चाहिए ताकि अव्वलन सुन्नत कबलिया पढ़ ली जाए और फिर उसके बाद अव्वल ता आखिर जो है वो खामोशी के साथ खुतबा जुमा सुना जाए और फिर बकिया नमाज में शरीक हुआ जाए।
इशा के वितर में दुआए कुनूत भूल गए थे और रुकू में चले गए?
जी, दुआए कुनूत कोई शख्स भूल कर रुकू में चला गया तो अब ऐसी सूरत में वापस पलट आना उसे जायज़ नहीं है, अब आखिर में सजदा सहव कर ले तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी।
ठीक है, ये तीसरा हमारे भाई जो पूछ रहे हैं कि कस्टमर लेकर आते हैं।
जी, कस्टमर लाने पर जो कमीशन का जो तरीक़ेकार जो है वो उमूमी तौर पर हमारे यहाँ राइज है, उसकी चंद सूरतें जो है वो मार्केट में पाई जाती हैं। एक ये है कि बाज़ लोग जो है वो ब्रोकर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, मार्केट को भी जो है वो पता होता है और जो है वो उनका काम भी जो है वो यही होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनका मार्केट वालों की तरफ से उन्हें भी होता है कि भाई ठीक है आप कस्टमर लाएंगे तो हम आपको कमीशन देंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर कमीशन जो है वो लेना देना जायज़ है, मगर यहाँ ये ज़रूरी है कि जो कमीशन होगा वो उर्फ से हटकर नहीं होगा। अगर उर्फ में मिसाल के तौर पर 1% है तो आप 1.25% भी उसे कमीशन नहीं दे सकते, कम तो दे सकते हैं, 1 के बजाय आप आधे पर तो उससे राज़ी कर सकते हैं, मगर वो पहले राज़ी करना होगा आपको। ये कह देना कि भाई कुछ भी दे दीजिएगा हमारा भी कुछ रख लीजिएगा, ये दुरुस्त नहीं है। जो उर्फ के मुताबिक कमीशन उस फील्ड के अंदर उस इंडस्ट्री में चल रहा होगा वो उसका जो है वो हकदार होगा। अगर वो मालूम नहीं है तो पहले जो है वो आपको बयान करना होगा, तय करना जो है वो होगा, और ये भी उस वक्त जबकि वाकई वो कस्टमर को लेकर आए, लाकर वो आपके साथ सौदा करवाए उस चीज़ का। एक ये है कि बस सिर्फ मैं जो है वो फ़ोन कर देता हूँ कि भाई मैंने जो है वो एक कस्टमर को आपकी दुकान पर भेजा है, कस्टमर आया उसने कहा फलां चीज़ चाहिए, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, यहाँ से छोड़ के चौथी दुकान पर चले जाएँ वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मेरा नाम ले दीजिएगा इंशाल्लाह आपको सस्ते दामों में दे देगा, और ये यहाँ से फ़ोन करके उसके दाम में अपना नफ़ा रखने का भी कह रहे होते हैं, तो ये कमीशन जो है वो लेना देना जायज़ नहीं है कि ये आपने दर हकीकत उसको सिर्फ मशवरा दिया है, आपने उसके लिए कोई मेहनत या कोई काम नहीं किया। किसके लिए? ना मालिक के लिए किया, ना इस शख्स के लिए किया, किसी के लिए भी कोई काम जो है वो नहीं किया, तो लिहाजा इस तरह का कमीशन लेना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। हाँ, जो भाग दौड़ करता है باہر سے کسٹمر پکڑ کے لے کر آتا ہے، لا کے یہاں پر اس سے ڈیل کرواتا ہے، کسٹمر کو قائل کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ دکاندار کو جو ہے وہ قائل کرتا ہے، اور ان کی ڈیل جو ہے وہ آپس میں کرواتا ہے۔ یہ ایک محنت والا کام ہے، اس محنت کا عرف کے مطابق کمیشن لیا دیا جا سکتا ہے۔ مگر اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے بھی معاملے کے اندر ایسے بروکر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام جائز ہونا چاہیے، اس میں ناجائز چیز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگریمنٹ ہے، اس میں ناجائز شرط ہے، یا سودی اگریمنٹ ہے، تو اب ایز اے بروکر جو ہے وہ سود کے گناہ کے اندر بھی جو ہے وہ انوالو جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو اس کا آپ کو الگ، آپ بھی گناہ گار ہوں گے اس کے۔ پھر یہ کہ اس کے اندر دھوکہ دہی نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ چیٹنگ نہ ہو، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری۔
ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو آپ نے بتایا کہ جہاں باقاعدہ کمیشن کا اس طرح کے کاروبار یا ایجنٹ وغیرہ کرتے ہوں، جیسے ہمارے عام طور پہ پراپرٹی ہے، رینٹ پہ دلوانی ہے، لینی ہے، بکوانا ہے، تو یہ کام تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن نارمل دکانداروں پہ ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا آپس میں یہی طے ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے پاس بھیجا تو میں نے آپ کا حصہ رکھنا ہے،
جی،
اور میں نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے میرا، یا یہ نہ بھی ہو تو ان کا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دکان والا بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز اس کو 1000 روپے یا 500 مہنگی دینی ہے تاکہ اس کا حصہ پراپر رکھ لیا جائے۔
تو اس اعتبار سے یہ کہ فقط میں کسٹمر کو کہوں کہ بھائی فلاں دکان سے جا کر جو ہے وہ آپ خرید لیں یہ چیز، اس بنیاد کے اوپر میرا جو ہے وہ کمیشن لینا یہ جائز نہیں۔
ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں، اور تہجد کے نفل کتنے پڑے جائیں گے؟
تہجد کے نفل جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 2 ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 8 جو ہے وہ ثابت ہیں، اور بزرگان دین جو ہے وہ 12 رکعت بھی جو ہے وہ پڑھتے تھے، تو یوں جو ہے وہ 2, 4, 8, 12 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں
تہجد کی نماز سے، یعنی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران، خیر امام کا اگر انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے تو وہ بھی خلیفہ بنانے کے احکامات ہیں، اس میں بھی پچیدگیاں ہوئی؟
جی، اس میں بھی فی زمانہ وہی کہ خلیفہ کسے بنائے، کہ اسے بھی پچھلے مسائل پتا ہوں کہ امام نے یہاں سے چھوڑا ہے، میں نے اس کو آگے کنٹینیو جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو عمومی طور پہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہی ہے کہ امام اعلان کر دے کہ بھائی جو ہے وہ نماز توڑ دے، اور پھر وضو کر کے آ کے خود پڑھائے، یا جو ہے وہ اب پھر کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ذرا نئے سرے سے نماز پڑھا دیں،
آپ نماز پڑھائیں اور یہ خود
جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، پھر پیچھے مقتدی بن کر۔
یعنی اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن شرائط کا علم ہونا اور اس کے مطابق وہ خلیفہ بن کے آگے اس نماز کو پورا کر لینا، تو یہ ہر ایک کو ایسے علم نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے وہ نماز ہی فساد کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس لیے بہتر حکم یہی فرمایا کہ نئے سرے سے ہی اس نماز کو وہ پڑھا جائے۔ جی مزید سوال
کوشچن میں یہ تھا کہ اگر جماعت میں بندہ دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں ملتا ہے تو جو باقی رکعتیں رہ جائیں گی ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح نماز جنازہ میں اگر کوئی پہلی یا دوسری یا تیسری رکعت رہ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
نماز جنازہ میں تو رکعت نہیں ہوتی، تکبیرات ہی کہنا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے آپ، تو کیا فرمائیں؟
عام نمازوں کے اندر، پنجگانہ نماز کے اندر آپ جماعت میں شامل ہوئے اور آپ کی جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی، تو اب اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کھڑے ہوں اور ایک رکعت جو ہے وہ ادا کر لیں، اس طرح کہ اگر آپ نے جب شامل ہوئے تو اس وقت ثنا نہیں پڑھی تھی تو ابھی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، اور رکوع سجدہ کر کے قعدہ اخیرہ کے بعد نماز آپ مکمل کر لیں۔ اگر 2 رکعت چھوٹی ہیں تو بھی یہی کریں کہ آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت جو ہے وہ ادا کریں، ان دونوں رکعتوں کے اندر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور جو ہے وہ سورت ملائیں گے۔ اگر 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو اب گویا کہ آپ کو 1 رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ملی ہے، تو اب آپ اس میں اصل میں تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، یہاں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اب جب امام کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی، رکوع سجدہ کیا، اب آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، 1 آپ نے یہ پڑھی، 2 ہو گئیں تو اب تشہد کریں گے آپ، اب آپ جو ہے وہ تحیات پڑھیں گے، اب کھڑے ہو جائیں گے تحیات پڑھنے کے بعد، اب پھر جو آپ 3 رکعت پڑھیں گے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ مکمل کریں گے، اب بیٹھیں گے نہیں کیونکہ 3 رکعت ہے، کھڑے ہو جائیں گے آپ 4 رکعت کے لیے، جو در حقیقت امام کے اعتبار سے 1 امام والی اور 3 آپ کی، تو یہ 4 رکعت ہو گئی، تو اب آپ یوں کھڑے ہو جائیں گے اور آخری رکعت صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر آپ رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔
تو جنازے والا کس انداز سے تکبیرات میں وہ شامل، اور کون کیا پڑھے؟ اس میں لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی تیسری چل رہی ہے دوسری تکبیر چل رہی ہے جو بعد میں آتا ہے کوئی، تو اب وہ ڈائریکٹ پڑھے کیا
جنازے کے اندر؟ چونکہ تکبیرات جو ہے وہ ارکان ہیں، یہ اگر درمیان میں جو دعائیں ہیں یا جو ہے وہ درود پاک ہے اگر آپ نے وہ نہیں بھی پڑھا تو جنازہ ادا ہو جائے گا، تو لہٰذا تکبیرات جو ہے وہ ادا کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔
مطلب ابھی یہ شروع کرے تو ثنا میں پڑھیں، یہ کیا پڑھے ڈائریکٹ؟
یہ جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھے، بس جو ہے وہ تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے۔
ٹھیک ہے، اور امام سے جتنی تکبیریں رہیں گی وہ خود کر لے،
وہ جو ہے وہ خود کر لے۔
صحیح جی، مزید سوال۔
ایک شخص ہے، اس کے چار پانچ بیٹے ہیں، تین چار بیٹیاں ہیں، تو اس کی جمع پونجی ہے وہ اپنے کسی ایک بیٹے کے پاس رکھواتا ہے، تو اور کسی بہن بھائی کو پتا بھی نہیں اس بات کا، صرف ایک بیٹے کے پاس ہی رکھواتا ہے، تو اگر ان کی اس دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان پیسوں کے متعلق کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟
جی
دیکھیں، بیٹے کے پاس جو ہے بطور حفاظت اور امانت رکھوائی ہوئی جو بھی چیز ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس شخص کے انتقال کے بعد وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔
صحیح،
تو اس بیٹے پر لازم ہے کہ وہ والد کے انتقال کے بعد وہ تمام مال جو والد نے اس کے پاس رکھوایا تھا وہ سامنے لے آئے کہ بھئی یہ سارا مال ہے، والد صاحب نے میرے پاس رکھوایا تھا۔ اگر والد صاحب نے کسی چیز سے متعلق کوئی وصیت کی تھی تو وہ بھی سامنے لے آئے کہ بھئی ابو نے یہ کہا تھا کہ یہ تم رکھ لینا یا یوں رکھ لینا، اور پھر اس سے متعلق شرعی رہنمائی لیں کہ بھئی جو وصیت کی تھی کیا وہ درست تھی ہے یا نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال وہ جو بھی مال وراثت ہے وہ تمام ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اور اگر والد نے بچے کو مالک کر دیا اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو دے دی، تو اب عمومی طور پر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو موویبل ہوتی ہیں جنہیں جائیداد منقولہ ہم کہتے ہیں، جیسے کیش، پرائز بانڈ وغیرہ۔ تو یہ اگر بچے کو دے دیے کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہیں، یہ پیسے یہ تمہارے ہیں، میں نے تمہیں کو دے دیے، تو اگرچہ والد کو یوں کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ایک اولاد کو دے اور باقی سب کو محروم رکھے، لیکن اگر اس نے دے دیے اور بچے نے قبضہ بھی اس کے اوپر کر لیا تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی،
باقاعدہ تحفہ دے
دی۔ البتہ اس میں اب یہ بات ہے کہ یہ کس وقت دیا، مرض الموت کے اندر یہ تحفہ دیا، یعنی اس مرض کے اندر جس کے اندر اس کا انتقال ہوا، یا ثابت کرنے کی طرف بات جائے کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ابو نے جو ہے وہ دیا، ذرا ثابت تو کریں اس بات کو۔ یہ ایک الگ پھر پہلو نکل جائے گا کہ کسی شخص کے پاس بھی پیسے ہیں اور وہ کہتا ہے ابو نے تو مجھے اپنی زندگی میں دے دیے تھے، تو پھر اس کو پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا اس بات کو،
چاہے مرض الموت میں نہ ہو، پہلے
نہ ہو اس کے علاوہ بھی، کیونکہ بھئی والد صاحب تو آپ کے ساتھ رہ رہے تھے، آپ کے پاس تو وہ پیسے رکھواتے تھے، ہمیں تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا، تو ایسے تو آپ سارے ہی مال کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھ جائیں کہ ابو زندگی میں مجھے دے گئے تھے، تو یوں فقط اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر دیگر ورثہ بھی سارے عاقل بالغ ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہمیں تم پر اعتماد ہے، تم کہہ رہے ہو ابو نے تمہیں دے دیا تھا، تو ٹھیک ہے بھائی، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اختلاف جہاں پر ہوگا تو پھر معاملہ جو ہے وہ قضاء کی طرف جائے گا، پھر گواہ، ثبوت اور جو ہے وہ پھر حلف، ان تمام چیزوں کی روشنی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر تمام فریقین کو کسی سنی مفتی کے پاس آ کر رہنمائی حاصل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ وراثت کے معاملات کے اندر جو ہے وہ شرعی رہنمائی جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے، اپنے طور پر جو ہے وہ ان مسائل کو آپس میں جو ہے وہ نمٹا رہے ہوتے ہیں، یا کئی جس کے ہاتھ میں جس کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں کسی کے پاس چل کے کیوں بیٹھوں، بس میں جس طرح تقسیم کر رہا ہوں جو ہے نا، تم میں سے جس کو جتنا مل رہا ہے تم خاموشی سے جو ہے وہ لے لو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ آئیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، لیکن اگر آپ کے حق میں نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کے حق میں ہے کہ آپ برائی سے بچ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دوسرے کا مال غصب کرنے سے بچ رہے ہیں، آپ کی آخرت کی بھلائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی معاملہ ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، جب اختلافات کا معاملہ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی حاصل، اچھا اختلافات نہیں بھی ہیں میں کہتا ہوں، پھر بھی اگر آپ بات کریں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر فیصلہ نہ لیں، جیسے مثال کے طور پر ساری ورثہ نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جو دل چاہے جو ہے وہ کریں، ایسی صورت میں بھی کوشش کریں کہ آپ یوں نہ کریں، آپ بولے نبھی چلیں ہم سب چل کے کسی اور تھرڈ پارٹی سے، مفتی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کسی کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی بدگمانی نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارے بول رہے ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ چند سالوں کے بعد آ کر جو ہے وہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی ہم تو اس وقت خاموش ہو گئے تھے، ہم کیا بولتے، ٹھیک ہے تو سب کچھ کرتا دھرتا یہی تھا، یہ اس وقت کچھ بھی نہ دیتا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس نے جو دیا ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو گئے، تو لہٰذا
بچے بڑے ہوتے ہیں پھر مسائل،
وہ پھر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو شروع سے اپنا دامن پاک صاف رکھیں۔ آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ بات ہے، یہ چیزیں ہیں، سمجھ تو یہی آتا ہے، اگر آپ کو علم ہے جب ہی سمجھ آئے گا، علم نہیں ہے تو آپ کا سمجھ بھی درست نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ اس کو لے کر آئیں کہ بھائی چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں، جو جو احکام شریعت کے ہوں گے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم تقسیم کریں گے۔ ہاں پھر جب آپ جب کسی کو دے دیں شریعت کے حصوں کے مطابق، اس کو آپ جو ہے وہ آن پیپر ان سے سائن بھی کروا لیں تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے کہ مجھے حصہ نہیں ملا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔
جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا۔
یہاں پر ایک پہلو یہ جو والد صاحب کے اعتبار سے نا،
یہ جو ان کا سوال تھا کہ والد صاحب نے رکھوا دیا، اب ہوتا یہ کہ والد صاحب بعض اوقات زندگی میں تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ لڑائی نہ ہو یا ایسے مسائل نہ ہو تو یوں کچھ کر دیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا کیا معاملات ہو جانے، یعنی اس کے بعد تو یہ بھائی جو بھی والد کے ہوتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں
جی،
تو بعد میں کیا کریں گے،
کیا کریں گے؟
تو اس طرح ابہام نہیں رکھنا چاہیے تاکہ وہ ماں باپ
والد کو بھی جو ہے وہ واضح کر دینا چاہیے۔ اولاً تو اگر والد زندگی میں کوئی تقسیم کر رہے ہیں تو شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر زندگی میں تقسیم نہیں بھی کر رہے، کوئی چیز رکھوا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سامنے رکھیں، یہ نہ کہ ایک کے کان میں جو ہے وہ بول کے جائیں، کل کو اس کی بات کسی نے ماننی نہیں ہے، وہی بےچارہ آزمائش میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی چیز زندگی میں کسی کو دینی ہے یا کسی چیز سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ باقاعدہ تمام ورثہ کو بٹھا کر ان کے سامنے بولیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی آپ تحریر جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ جائیں تاکہ کل کو کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ ہاں وصیت کیا کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس سے متعلق اولاً شرعی رہنمائی حاصل کر لیں تاکہ آپ کی جو وصیت ہو وہ ویلڈ بھی رہے اور اس کے مطابق ہی جو ہے اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ وصیت کر کے چلے جائیں گے 50% مال جو ہے وہ تقسیم کریں، حالانکہ شریعت کے مطابق 33 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت میں دے نہیں سکتے۔ پھر آپ دے کے جا رہے ہیں اولاد کے لیے وصیت یا وارث کے لیے وصیت، وارث کے لیے وصیت ویسے ہی جائز نہیں ہے جب تک کہ دیگر ورثہ جو ہے وہ عاقل بالغ اسے جائز نہ کر دیں۔ تو لہٰذا یہ تمام پہلو جو ہے وہ پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، بہت زبردست رسالہ ہے، ہر شخص کو ہی پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی سے متعلق جو ہے وہ کئی پہلو اس کے سامنے اجاگر ہو جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی میرے بعد یہ حصہ جانا ہے اور کس طرف جو ہے وہ جانا ہے،
یعنی بیٹیوں سے آگے بھی جائے،
آگے کی طرف جانا ہے۔ وہ آگے کون ہے، وہ مرحوم کے بھائی بہن ہیں، یا اگر والدین زندہ ہے تو ان کی طرف جائے گا، والد اگر زندہ ہے تو پھر بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا، ورنہ بہن بھائیوں کی طرف بھی جائے گا۔ تو اب ان کو زندگی میں کیا کرنے کی اجازت ہے اور کس طرح کرنے کی اجازت ہے۔ کئی چیزیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ جسٹ جو ہے وہ اونلی پیپر ورک ہوتا ہے کہ بھائی یہ مکان جو ہے فلاں کے نام ہو گیا، یہ قانونی طور پر تو ہو گیا لیکن شرعی اعتبار سے وہ شخص ابھی اس کا مالک ہوا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ شرعی اعتبار سے کون کس طرح مالک ہوگا جبکہ اس کے اوپر اسے شرعی طور پہ مکمل قبضہ دلا دیا جائے۔ اب وہ قبضہ کس طریقے سے ہوگا، مختلف چیزوں کا قبضے کی صورتیں مختلف ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویلڈ رہے، جبھی تو آپ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ویلڈ قانوناً بھی ہو اور شرعاً بھی ہو، دونوں اعتبار سے ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں اعتبار سے رہنمائی کر کے پکا کام کر کے جائیں تاکہ نہ آپ گناہگار ہوں نہ بعد میں آپ کی خواہش کے برعکس جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔
اور یہ عموماً پکا کام قانونی تو کر جاتے ہیں، شرعی تقاضے رہے،
شرعی جو ہے وہ نہیں کرتے۔
اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب سارے کاغذات اور سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ تو پھر کسی کو بھی نہیں دینے کے لیے حق میں ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ تو شرعی طور پر واقعی اس میں کئی ایسے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنا، یعنی قبضہ دے دینا، اور قبضے کے خود اپنے تقاضے کہ قبضہ کسے کہا جائے گا، بعض چیزیں منقولی غیر منقولی، اور ان میں قبضے کی کیا کیا کیفیات ہونی چاہیے۔ اپنا سب سامان پڑا ہوا ہے، سب کچھ اپنا اسی دکان میں کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، اور یا وہ دکان کرائے پر ہے اور آپ نے کسی ایک بیٹے کے نام لگا دی اور وہ ان کو دے دی اور کرائے پر وہ اسی طرح چلتی جا رہی ہے، تو یہ شرن اس بیٹے کی ملکیت نہیں ہوگی نہ بیٹے کی ملکیت ہوگی۔ تو قبضے کی جو کیفیات ہیں وہ پوری پوری ہونا، یعنی ان سے کرایہ داروں سے وہ خالی ہو اور اس کے ہینڈ اوور کریں، تو یہ قبضہ ہوا۔ اسی طرح اپنے تصرفات سے وہ جگہ خالی کر کے اپنے سامان تصرفات سے اور پھر اس کو آگے قبضہ آپ دیں، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے۔ منقولی چیزوں میں زیورات ہیں، پیسے ہیں، کرنسی ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں، तो ये बकायदा जिसको देना है तो उसके हैंड ओवर कर दें, यानी ये कब्जा हो गया उसका। जिसका शरीयत ने कब्जा मोतबर कहा गया तो उसके मुताबिक ये होना अहम और ज़रूरी है। तो इन बातों को हमें पूछ लेने में तो कोई नुकसान नहीं है ना किसी तरह का, और अपने किए हुए को बताकर रहनुमाई ले लेना इसमें भी नुकसान नहीं है, जबकि इस्लाह की सूरत मौजूद होती है बस अवकात। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना वो बहुत अहम और ज़रूरी है। नफिल रोज़ों में SMS पे कुछ सवाल आते हैं, शामिल कर लेते हैं। क्या नफिल नमाज बैठकर पढ़ना ठीक है? बैठकर पढ़ सकते हैं और इसमें बहरहाल सवाब आधा होता है, पढ़ी जा सकती है। नफिल रोज़ों में मुख्तलिफ नियतें रमज़ान की भी और कज़ा की हो सकती हैं?
नफिल रोज़ा जब आप अदा कर रहे हैं तो उसमें आप जो है वो कज़ा की नियत नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर कज़ा अदा होगा, नफिल अदा नहीं होगा, बशर्ते कि आपने नियत सुबह सादिक से पहले कर ली हो।
ठीक,
अगर आपने नियत सुबह सादिक से पहले नहीं की, मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो सोया और उसकी आँख खुली सुबह सादिक के बाद, अब वो सोचता है कि चलो यार मैं आज रोज़ा रख लेता हूँ, तो अब जो रोज़ा वो रखेगा वो कज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कज़ा रोज़े के लिए रात में नियत ज़रूरी है। लिहाजा अब अगर वो रोज़ा रखेगा नफिल और कज़ा दोनों की, तो अब नफिल होगा। लेकिन अगर जो है वो सहरी की जैसे है, तो सहरी खुद नियत है तो, या उसने सुबह सादिक से पहले नियत कर ली, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर कज़ा और नफिल दोनों की नियत की तो कज़ा होगा, नफिल नहीं होगा। और जो है वो यही चाहिए कि जो है वो एक ही जो है वो नियत करके रोज़ा जो है वो अदा करें। कज़ा कर रहे हैं तो फिर कज़ा की नियत से ही अदा कीजिए।
नमाज में कहका लगा कर अगर कोई हंसता है तो सुना है वुजू भी गया और नमाज भी गई?
जी हाँ, ऐसे ही है कि अगर कहका लगा कर कोई शख्स जो है वो हंसेगा तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो नमाज भी टूट जाएगी और वुजू भी टूट जाएगा।
जी नाज़रीन किराम, आपने ये अहकामात मुलाहज़ा फरमाए हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 शरी मसाइल मुख्तलिफ अंदाज से सवाल जवाब की सूरत में वो आप तक पहुँचाने की नियत होती है। अल्लाह पाक इखलास भी अता फरमाए और हम सबको शरीयत मुतहरा के अहकामात दुरुस्त तरीके से सीख कर समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बिजाहिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।